السلام علیکم.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 مارچ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اور حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا،
بے شک
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے.
بے شک
شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی.
سبحان اللہ. بے شک
میرے معتمرین بھائیوں، یعنی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں اور عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں، یعنی عمرہ کرنے والے. آپ لوگ معتمر ہیں یعنی عمرہ کرنے والے. سب کو اللہ تعالی عمرے کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے.
آمین.
آپ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری اور اللہ کے دربار کے دیدار کے لیے. اللہ ان آنکھوں کو کعبے کا نور اور اپنے حبیب کی محبت کا سرور عطا فرمائے. بہت بڑی دولت لینے جا رہے ہیں، اور یہ وہ دولت ہے کہ جو کسی شہر میں نہیں ملتی، یہ وہ دولت ہے جو کسی پہاڑ کے اوپر نہیں ملتی، یہ وہ دولت ہے جو کسی شو روم میں نہیں ملتی، یہ وہ دولت ہے اللہ کے گھر اور مصطفیٰ کے در پر ملتی.
بے شک بے شک.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ اسلام لا چکے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے اور دوڑنے کا انہیں حکم دیا گیا تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو صفا اور مروہ, یہ صفا ایک چھوٹی سی پہاڑی اور ٹیکری ہے, اسی طرح مروہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, دونوں آمنے سامنے ہیں. ابھی کھلا میدان نہیں ہے, اس پر چھت لگ چکی ہے, تین منزلہ بن چکا ہے, یہاں پر بھی اور اوپر بھی لوگ اس کے درمیان دوڑتے ہیں. یہ ہے صفا اور مروہ. صفا جب کعبے کی طرف آپ کھڑے ہوں گے تو رائٹ ہینڈ میں جو ہے وہ صفا پہاڑی ہے اور لیفٹ ہینڈ میں مروہ ہے. آپ کا عمرہ جو شروع ہوگا, عمرے کا طواف جو شروع ہوگا صفا مروہ کے درمیان, تو وہ صفا سے شروع ہوگا, وہ تو بعد میں میں بتاؤں گا. یہ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان میں جب حضور نے دوڑنے کا اور سات چکر لگانے کا حکم دیا تو صحابہ کرام سوچنے لگے کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ان دو پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے, ایک پر اصاف تھا, دوسرے پر نائلہ تھا, یہ دو بت تھے. اور کفار اس کے درمیان جب چکر لگاتے تھے تو ایک بت کو چومتے تھے, پھر مروہ پر جاتے تھے تو نائلہ کو چومتے تھے, اس طرح سات چکر لگاتے تھے. اب اسلام نے بھی کہا کہ اس میدان میں اور اس صفا مروہ کے درمیان میں سات چکر لگاؤ, تو مسلمان چونکہ بڑے پکے ہو چکے تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو کفار مکہ اس طرح سے سات چکر لگاتے ہیں, ہم کیوں لگائیں. یہ ذہن میں بات آ
گئی.
جب ان کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ یہ تو کافر کیا کرتے تھے, ہم کیوں کریں, تو یہ آیت کریمہ اتری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر
اللہ
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صفا اور مروہ کو کیا سمجھتے ہو, کافر بھی دوڑتے تھے, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن صفا مروہ کی حقیقت یہ ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا پہاڑی اور یہ مروہ پہاڑی, یہ دونوں اللہ کی نشانی ہیں. کافروں نے اپنی عادت کے مطابق وہاں بت رکھ دیے تھے, وہاں بت رکھ دیے تھے, اس کا بت رکھنے سے صفا مروہ کا تقدس پامال نہیں ہوا.
بے شک
صفا اور مروہ مقدس پہاڑی ہے, اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی کیسے بھی, نشانی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں دیوار پر اپنا ہاتھ ایسے رنگ لگا کر ڈال دیں تو ہاتھ کی نشانی پڑتی ہے کہ نہیں
جی.
کسی زمین پر آپ پیر رکھیں گے, ریت ہے یا کیچڑ ہے, تو آپ کے پیر کی نشانی ہوگی. نشانی یہی ہے نا. اسی طرح سے صفا اور مروہ پر اللہ کی کون سی نشانی ہے؟ مسجد پر مینارہ آپ نے بنایا تو یہ مسجد کی نشانی ہے
جی.
आपने ईद मिलादुन्नबी में घर पर झंडा लगाया तो ये सुन्नी के घर की होने की निशानी है।
बेशक
रोशे पाक के जमाने में रोशे पाक के नाम पर झंडा लहराया तो ये रोशे पाक के दीवाना होने की निशानी है। हर निशानी तो इस तरह से है कि नजर आती है ये रोशे पाक की निशानी है। झंडा लहरा रहा है, गुम्बदे खजरा बना है तो ईद मिलादुन्नबी की निशानी है। किसी का पांव जमीन पर पड़ गया, उस पर पांव का निशान आ गया तो कहेंगे फला आदमी के पांव की निशानी है। हाथ को दीवार पर रन लगा के मार दिया तो ये फला के पंजे की निशानी है। इसी को निशानी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सफा पर अल्लाह की कौन सी निशानी, मरवा पर कौन सी अल्लाह की निशानी है? क्या माज अल्लाह अल्लाह ने सफा मरवा पर कदम रखा है? अल्लाह ताला तो कदम से पाक है।
बेशक।
क्या पंजा मारा है? अल्लाह पंजे से पाक है।
बेशक।
क्या अल्लाह ने अपना झंडा लगाया है? झंडा लगाने से पाक है। फिर निशानी हुई कैसे?
बहुत सुख
एक सवाल है ना। अल्लाह की निशानी किसी बंदे की निशानी नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अब सवाल ये है कि अल्लाह की निशानी ये दो पहाड़ियां क्यों है? उसका जवाब ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इनके साहबजादे हजरत इस्माइल जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 90 साल के हो गए थे और औलाद नहीं हुई। सोचते थे कि मेरा कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं है। एक दिन दिल में ख्याल आया चलो इस बुढ़ापे में अल्लाह से दुआ करें। 90 साल की उम्र में कोई लड़का पाता है, लेकिन नबी को अपने रब पर कितना एतमाद और भरोसा।
बेशक।
सूखा हुआ दरख्त मत देख, रब की कुदरत देख।
बेशक।
उस सूखे हुए को हरा भरा करने की कुदरत है कि नहीं? रब।
बेशक।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह إن الله على كل شيء قدير।
ऐ
लोगो, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है।
बेशक।
जिसको चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे वैसा बना दे।
बेशक।
कुछ ना हो तो बना दे।
बेशक।
और कुछ हो तो उसको कैसा बना दे। आदमी है वो चाहे तो बंदर बना दे।
बेशक।
बना सकता है कि नहीं? आदमी है उसे बकरी बना दे, बैल बना दे, और बनाया है उसने। बनी इसराइल ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला का गजब नाज़िल हुआ। कुरान फरमाता है वक़द अलिम तुम अल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनो इरादतन ख़ासीन फ़जअलनाहा मक़ालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिल्मुत्तक़ीन। وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت। اے لوگو, تمہارے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے بارے میں نافرمانی کرنے والوں سے فرمایا سنیچر کا دن ہفتے کا دن جمعے کے بعد والا جو دن آتا ہے یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن تھا, عبادت کرنے کا دن تھا। अल्लाह ने ईसाइयों को इतवार दिया, मुसलमान को जुमा दिया, यहूदियों को हफ्ता और शनिचर का दिन दिया। समझे, जिस तरह हम जुमे में इबादत करने का एहतमाम करते हैं, यहूदी इतवार को करते हैं, ईसाई इतवार को एहतमाम करते हैं, यहूदी अपने जमाने में
शनिचर
को एहतमाम करते थे, लेकिन उनकी बस्तियां समुन्द्र के किनारे थी। अल्लाह ताला ने इनको आजमाना चाहा तो शनिचर के दिन मछलियों से फरमाता था कि ए मछलियां, तुम भी पिकनिक मनाओ, सारे समुन्द्र की मछलियां किनारे आ जाती थी, धाम धाम उछलती थी, कोई रेत पर आके फिर अंदर जाए, और ये सब मछली का कारोबार करने वाले उस जमाने में यहूदी थे, उन्होंने देखा कि 6 दिन तक मछलियां पानी में नजर नहीं आती हैं, और छुट्टी के दिन ये भी पिकनिक मनाती हैं, और अल्लाह ताला ने उस दिन शिकार करने से मना किया है, सिर्फ इबादत करने का हुक्म दिया है, तो हमारा बिजनेस का बहुत लॉस हो रहा है, 6 दिन मेहनत करते हैं तो थोड़ी मछली मिलती है, और ये शनिचर का दिन आता है जब हमको मना किया गया है तो हमारे घरों के पास आकर के खेलती है। तो उन लोगों ने गोल्ड मेस कॉन्फ्रेंस की कि फंसाया कैसे जाए, देखो फंसाने वाले भी खूब करते हैं, जमात उनकी ऐसी हालत होती है। तो बड़े बड़े उसमें पढ़े लिखे लोग शहीद हुए, उन्होंने कहा देखिए शनिचर के दिन शिकार करना मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया है तो हम शनिचर के दिन शिकार नहीं करेंगे, हम जब मंडे आएगा इतवार आएगा उस दिन हम शिकार करेंगे। उसकी तरकीब ये है कि समुन्दर से खूब दूर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाए और वहां गड्ढे से लेकर दरिया तक एक नाली बड़ी बना दी जाए, नहर जैसे, और जब शनिचर का दिन आए उस दिन रात में उस नाली का थोड़ा सा हिस्सा हम खोदने को छोड़ दें, जब रात आए तो वो हिस्सा जो अभी नाली नहीं बना है उसे भी नाली बना दें, तो समुन्दर का पानी उस गड्ढे में जाएगा, जाएगा ना, और जो मछलियां खेलने के लिए आएंगी किनारे तो पानी से बहने करके गड्ढे में चली जाएंगी, और हम दिन भर इबादत खाने और गिरजा में बैठकर अल्लाह 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 करते रहेंगे, और जब इतवार का दिन आएगा तो पानी कम रहेगा, पानी निकाल के सब मछलियां शिकार करके खूब बेचेंगे। लोगों ने कहा वाह वाह ये बहुत अच्छी टेक्निक, अब शुरू हो गई उनकी तैयारी। तो जो लोग बुजुर्ग थे उन्होंने मना किया क्या कर रहे हो, बोले वाह हमने शनिचर को एक मछली की तरह हाथ उठा के भी नहीं देखा, हमने तो इतवार को शिकार किया। ये तावील चलती थी, ऐसे ही गुमराह हमेशा तावील किया करते
जी जी जी।
जब कहो कि तुम अल्लाह के रसूल को अपने जैसा क्यों करते, बोले साहब ने तो कुरान में फरमाया इसलिए हम कहते, ये गलत तावील, ये गुमराहियत की निशानी है। बहरहाल वो नहीं माने, समझाने के बाद बोले हम इतवार को करते हैं, हम इतवार को करते हैं, अल्लाह का जलाल उतरा, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी सूरतों को बंदर बना दिया, पूर्ण तेरा दतन खा चाहिए,
बेशक
ये अल्लाह की कुदरत है कि नहीं,
बेशक
इंसान थे, अल्लाह की नाफरमानी थी तो अल्लाह फरमाता हमने बंदर बना दिया, सिर्फ दुम नहीं थी जी। चेहरा बिल्कुल
बंदर
जैसा, 70,000 लोग बंदर बन गए। जब शहर में पता चला कि 70,000 लोग बंदर बन गए तो किसी का भांजा था, किसी का भतीजा था, किसी का बेटा था, किसी का नवासा था, किसी का पोता था, किसी का मामू था, सब रिश्तेदार पहुंचे, चले देखें क्या है, तो जाके देखा नवासा बंदर, तो नाना बोलता अरे बंदर कैसे बन गया, तो बोले तू, अब इंसान की बोली भी खत्म हो गई, चेहरा बदला तो इंसान की बोली खत्म, ओरिजिनल बोली खत्म हो जाती है। उधर के मामू बोलता भांजे क्या हुआ, तो बोले तू, सिवाय तू तू के दूसरा उनको याद ही नहीं था। जब सूरत बदलती है ना तो असली जबान असली बोली बदल जाती है।
वाह वाह वाह।
आज भी जो
उस पार
नबी की गुस्ताखी करके सूरत बदल जाती है। कोई भी काम करे शिर, काम करे शिर, काम करे विद्दत, यही बोली निकलती है। पहले बोली और थी, अब बोली पू पू, ये है चेहरा बदलने की आला।
वाह क्या बात,
क्या बात है।
अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत बड़ी परफेक्ट है। इल्लल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, जो चाहे जैसे चाहे वो बना दे। सफा मरवा को अल्लाह ने तकद्दुस अता फरमाया था, और इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 90 साल की उम्र में अपने घर वालों से कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अल्लाह ताला की तरफ जा रहा हूँ, दुआ करूंगा अल्लाह कोई ना कोई रास्ता पैदा कर दे। हजरत इब्राहिम 90 साल की उम्र में एक तरफ जाकर सजदा करके अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। कुरान फरमाता है, दुआ क्या थी, रब्ब हबली मिन सालिहीन, ऐ परवरदिगार एक नेक बच्चा था। जैसे हजरत इब्राहिम ने ये दुआ की, तो उधर से परवरदिगार आलम ने कबूलियत का ऐलान फरमाया, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, ابراہیم کو ہم نے ایک مصیبتوں کو برداشت کرنے والا بیٹے کی
بشارت,
اے ابراہیم تمہاری گود بھرے گی, 9 مہینے میں تمہارے گھر میں چراغ جلے گا, حسن و جمال کا فرق پیدا ہوگا, اور وہ بیٹا ایسا ہوگا کیسے بھی مصیبت آئے گی اسے وہ برداشت کرنے کی اپنے اندر طاقت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی, حضرت ابراہیم خوش ہو گئے, بیوی کو آ کر بتایا 9 مہینے میں گھر میں چراغ جلے گا۔ 9 مہینے گزر گئے, حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, حسن و جمال کا مرکز, پیشانی میں نور مصطفیٰ کی جھلک, وارث رسالت و نبوت, حضرت اسماعیل گود میں آئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل, ابراہیم, اسماعیل گود میں آئے ہیں, اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر کے ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں نہ انسان ہو, نہ جانور ہو, نہ کھانے پینے کی چیز ہو, لکو دخچتی میدان وادیے غیر زیرا, جہاں کھیتی باڑی بھی نہ کی جا سکے, ایسی جگہ لے جا کر کے ان کو آباد کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ ابھی نہ چھٹی ہوئی ہے نہ چھلا ہوا ہے, نہ ابھی بیٹے کو میں نے جی بھر کر بیکار پیدا ہوا, رب کا حکم ہے ابراہیم اسے ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں کھانے پینے کا کوئی سادھن نہ ہو۔ خدا کی قسم اے باپ, اپنی اولاد سے محبت کرنے والے, سوچو جناب ابراہیم کا کیسا امتحان لیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے انکار نہیں کیا, ایک مشک پانی اور ایک تھیلے میں چند کھجوریں رکھی, اور ملک شام جو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے, یہ عرب کا جٹیل میدان جس کو وادی غیر زیزرا کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی کہ ایک قدم رکھا بیت المقدس سے تو یہاں پہنچ گئے جہاں آج کعبہ ہے۔ آ کر کے اپنی بیوی اور بچے کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رکھ دیا, اور پھر امان اللہ کہہ کے واپس ہوئے۔ حضرت حاضرہ نے آواز دی, میرے سرکار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کیسے رہیں گے, کیا آپ ہم کو یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت حاضرہ نے کہا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ وہ مقدس بیوی کہتی ہے جب اللہ کا حکم یہی ہے تو آپ جائیے, اب ہمیں پرواہ نہیں ہے, جس نے حکم دیا ہے وہی ہماری
حفاظت۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, بہت لمبا واقعہ ہے, 16 سال کے بعد اپنے بچوں کو بچے کو دیکھنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ وہ زندہ ہیں, سلامت ہیں. 16 سال کے بعد آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل جوان ہو چکے ہیں. قرآن فرماتا ہے ولما بلغ معه السعي, اب اسماعیل دوڑ دھوپ کر کے کام کرنے کے لائق ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور رات کو تھکے تھے سو گئے, صبح اٹھے تو بیٹے کو آواز دی اسماعیل یہاں آؤ. حضرت اسماعیل کھڑے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے بیٹے, مجھے رب نے خواب میں حکم دیا ہے, میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اے اسماعیل بولو, ذبح ہو گئے اللہ کے راستے میں؟ تمہاری قربانی اگر میں کر دوں تو تیار ہو؟ اب بیٹا کیسا مقدس بیٹا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسماعیل نے جواب دیا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے والد گرامی, آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس کام کو فوراً کیجئے, یعنی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے. رہا میرا معاملہ سب کے دوری ان شاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ صبر کرنے والا پانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں لے گئے, ہاتھ پاؤں باندھا اور آپ کو گردن کے بل لے کر دیا. قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. باپ اور بیٹے اللہ کے حکم پر راضی برغا ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر قربان کرنے کے لیے لٹا دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے زور سے گردن پر چھری چلائی. ہے کوئی ایسا باپ؟ ارے اپنے بیٹے کے نام پر 1000 روپے مسجد کو دینے کے لیے تیار نہیں تو گردن دینے کے لیے کہاں تیار ہے؟ حالات کتنے بدل چکے ہیں. جیب سے پیسہ نہیں نکلتا اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پیسہ تو پیسہ, اگر اللہ نے اولاد مانگی تو اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار. اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے اور حج اور عمرہ ہم کو ایسے ہی نہیں ملا ہے, وہاں قربانیوں کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پہنچے اور ماتھے کے بل اللہ کے نبی نے دوسرے نبی کو لٹا دیا, گردن پر چھری چلا دی. رب نے چھری سے فرمایا کاٹنا مت. ہر چھری کو حکم دیا ہے کہ چاہے تمہارا وہ لاڈلا مالک ہو, اگر چھری تمہاری تو اپنی انگلی پر پھیرے تو کاٹ دینا. ہر چھری کو یہی حکم ہے نا اللہ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کاٹنا چھری کا حکم اللہ کا حکم ہے. آپ کو جلانا اللہ کا حکم ہے. ہر چیز کے ساتھ اللہ کا حکم ہے. چاول کھاتے ہو اس کو بھی اللہ کا حکم ہے. بندہ کھائے تو پیٹ میں ہضم ہو جانا, گڑ 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 مت کرنا. ہر چیز کے ساتھ اللہ کا حکم لگا ہوا ہے. چھری کو اللہ نے کاٹنے کا حکم دیا, سب کی گردن کاٹتی, لیکن آج اللہ ہی نے حکم دیا مت کاٹ. ابراہیم کہتے کاٹ, اللہ فرماتا مت کاٹ. ابراہیم کہتے کاٹ, اللہ فرماتا مت کاٹ. تھک گئے, چھری کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہنے لگے چھری آج تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کاٹ رہا تو نہیں کاٹ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قدرت والے رب نے چھری کو بولنے کا حکم. چھری کہتی ہے خلیل ایک مرتبہ کہتا ہے کاٹ اور رب جلیل 70 بار کہتا ہے مت. تو میں خلیل کی بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ بنا دینا ہو علی ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. قرآن فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو ندا دی ابراہیم بس کرو ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ کا حکم تمہیں بجا لایا وہ فتح نہ ہو عظیم اب تمہارے بچے کے بدلے میں جنت کا ہم جانور بھیج رہے ہیں اسی کو تم ذبح کر دو. حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا اور اس وقت قرآن پر ماتا ہے وہ ترکنا علیہ فی الآخرین اور اے ابراہیم تمہاری اس یادگار کو ہم قیامت تک جاری رکھیں گے. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی تھی اور جب حضرت ابراہیم اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ایک مشک پانی 2-3 دن میں ختم ہو گیا اور کھجور کے چند دانے وہ بھی ختم ہو گئے. حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی پانی کی تلاش میں نکلی تو پہلے صفا پر چڑھی اور جب پانی نہیں ملا تو دوڑتی ہوئی پھر مروہ پر چڑھی وہاں بھی پانی نہیں ملا پھر گھوم کر صفا پر آئی. 7 چکر حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان لگایا تھا. یہی وہ نشانی ہے جو حضرت حاجرہ کے قدم کی نشانی وہاں پڑی تھی اور رب نے حضرت حاجرہ کے اس نشانی کو فرمایا لوگوں یہ میری نشانی ہے.
اللہ یا رسول اللہ زندہ باد.
اس لیے مسلک اعلی حضرت یہ کہتا ہے محبوبوں کی نشانی مٹائی نہیں جاتی ہے محبوبان خدا کی نشانی کو بچائی جاتی ہے. وہ مٹانے کے لیے نہیں ہے بچانے کے لیے ہے. اللہ نے حضرت حاجرہ کے قدموں کی برکت سے پہاڑ دونوں پہاڑوں کو فرمایا ہے لوگوں یہ میری نشانی.
بے شک
نشانی حاجرہ کی ہے اور اللہ نے اس کو فرمایا میری نشانی ہے. آپ لوگ جائیں گے وہیں پر کعبے کے دروازے کے سامنے اتنے بڑے کٹے اور اوٹے پر جو اتنا کمر تک ہے اس پر بلوری کانچ کا گول کیبن بنا ہے اور اوپر ایک سنہری گنبد ہے اس میں آپ جھانک کر دیکھیں گے تو ایک باری 1.5 کا کچھ ایک پتھر نظر آئے گا اور جو 2 پیروں کے گہرے نشان ہوں گے. اس پتھر کے بارے میں رب فرماتا ہے اے طواف کرنے والوں جب طواف کر چکو تو حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ 2 رکعت نماز.
سبحان اللہ.
اس پتھر سے رب کو اتنا پیار صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھوایا بلکہ ارشاد فرماتا ان اول بیت اوضع للناس الذی ببکہ مبارکاً وہدًا للعالمین مقام ابراہیم. یہ اللہ کا گھر ہے جو سب سے پہلے دنیا میں بنا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے دنیا کی ہدایت کا سینٹر ہے اور اس پہ اللہ کی فی ہے آیات مبینات. قرآن فرماتا ہے کہ آیا تم بینات مقام ابراہیم. اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم کھڑے.
بے شک
حضرت ابراہیم کی نشانی نہیں فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میری نشانی، مطلب ہے محبوبہ نے خدا کے ہاتھ پاؤں کی نشانی، اس کا احترام ہم پر واجب ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ نجدی شاید کو نہیں مانتے، اللہ کے محبوبوں کی نشانیوں کو بلڈوزر سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خود مٹ گئے، مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چلتا
بے شک۔ سبحان اللہ،
تو صفا اور مروہ کو اللہ نے بڑا تقدس دیا۔ جب صحابہ کرام کے دل میں یہ بات کھٹکی تو رب نے فرمایا اب تو وہاں سے بت ہٹا دیے گئے
جی،
اور یہ صفا مروہ آج سے مقدس نہیں ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اے مسلمانوں، اس کے درمیان دوڑو، ہمیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، تو جو حج کے لیے آیا یا عمرے کے لیے آیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اس کام کو کرے گا تو اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمانے
والا۔
تو آپ اس نشانی کے پاس جا رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنی نشانی
پر،
اس کا ادب کیجئے گا، اس کے درمیان آپ کو دوڑنا ہے، اور دوڑنا کیا ہے؟ یہی عبادت ہے۔
بے شک،
کیا اللہ دوڑا تھا وہاں؟ کون دوڑا تھا؟
حضرت حاجرہ،
حضرت حاجرہ جو نبی نہیں ہے
جی،
یہ تو نبی کی ماں اور نبی کی بیوی ہے، وہ دوڑی تھی، ان کا دوڑنا اللہ کو پسند آیا، تو ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان سات چکر لگانا واجب کر دیا۔
بے شک،
اگر یہ صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑے گا تو اس کا نہ عمرہ ہوگا اور نہ حج کی برکتیں اسے ملے گی۔ حج تو ہو جائے گا لیکن عمرے کی تکمیل نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے، آپ اس مقام پر جا رہے ہیں اور وہاں کی زندگی حالت احرام میں کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کو اللہ تعالی وہاں دیوانہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ وہاں پہنچیں گے تو اپنا فیشن چھوڑ دیجیے، نہ کرتا، نہ پائجامہ، نہ شرٹ، نہ پینٹ، نہ جین پینٹ، کچھ بھی نہیں، اللہ کے دیوانے ہو، گھر کا سلا ہوا کپڑا سب نکال دو، حتیٰ کی چڈی بھی پہننے کی اجازت نہیں، بے سلی لنگی اور بے سلا بے سلی چادر، ننگے سر، یہ دیوانہ ہے، چاہے وہ راجا ہو چاہے مہاراجا ہو، ارجا ہو یا پرجا ہو، چاہے وہ کہیں کا پتی ہو، راج کا پتی ہو یا گھر کا پتی ہو، کوئی اتی پتی کا پتہ ہی نہیں وہاں ہے، ایک لباس پہنو، کیونکہ اللہ کے دیوانہ بننے آئے، اور دیوانوں کو ٹیلرنگ کی کیا ضرورت ہے، بے سلا کپڑا، پھٹا پرانا کچھ بھی، اور دیوانہ سر نہیں ڈکتا ہے، امامہ نہیں باندھتا ہے، ٹوپی نہیں لگاتا ہے، سب کو اللہ نے کرنا، ننگے سر ہو جاؤ، تم خدا کے دیوانے بننے آئے ہو۔ جب یہ دیوانہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر آپ کو دیوانوں کی طرح بولتا ہے کہ چلا چلا کے بولو۔ اب ہر عمرہ کرنے والا احرام باندھ لے تو اس پر کیا چیز آتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک۔
سبحان اللہ، بے شک،
چلو تو چلاؤ، بولو زور زور سے لبیک لبیک لبیک، یہ کیا ہے؟ یہ دیوانگی کا دوسرا اسٹیپ، بے سلا کپڑا بنا کے پہنا دیا، دیوانہ بنایا، اور دیوانہ چلتا ہے تو کچھ نہ کوئی بڑبڑ بڑبڑ ہڑ 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 کرتا ہے، لیکن وہ بڑبڑ کرنے کی نہیں ہے، سسرا بڑے اطمینان سے لبیک بولتے چلو، جھومتے چلو، اس طرح سے دیوانہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور دیوانے کی جب دیوانگی اور آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ پتھر مارنے لگتا ہے, اینٹے گوٹے مارتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہو جائے تو بہت بڑا دیوانہ ہو گیا. اگر پھٹے پرانے کپڑے ہیں تب بھی دیوانہ, لیکن سنجیدہ دیوانہ ہے. جب بھڑ بھڑ بولتا ہے مارے ادھر ادھر تو کہنے ارے اس کی دیوانگی بڑھ رہی ہے. اور اگر پتھر لے کر کے مارتا ہے سب کو دوڑائے تو
زیادہ دیوانہ
اور بھی دیوانہ ہو گیا. ہاتھی جب جاتا ہے تو لبیک پڑھ پڑھ کے پھر پتھر مارتا ہے شیطان کو. آپ جائیں گے تو دیکھیں گے یہ دیوانی بڑھ رہی ہے. اور دیوانگی اور جب بڑھتی ہے تو لاسٹ اسٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مرڈر کر دیا. لوگ بھاگتے ہیں یہ خونی دیوانہ آ گیا. اسی طرح اللہ کا دیوانہ پتھر مار چکا ہے تو میناکی وادی میں بسم اللہ اللہ اکبر کرتا ہے, خون بہاتا ہے, بڑھر کرتا ہے. ایسا دیوانہ رب نے بنا دیا ہے. اسی لیے شاید کہتا ہے با خدا دیوانہ باشی. جب رب کی بارگاہ میں جاؤ تو دیوانے بن کر جاؤ. بے سلا کپڑا پہن لو, لبے کی صدائیں بلند کر لو. ننگے سر چلو چاہے دھوپ کی تماغت ہو, تم اپنے سر کو چھپا نہیں سکتے. اور اگر حج کرنے گئے ہو تو پتھر بھی مارو. کیا عبادت ہے پتھر مارنا عبادت, زور زور سے بولنا عبادت, دور دور سے دوڑنا عبادت. ارے یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کی ادا, ان کی عادت ہے, اپنی عبادت. صحابی اسی کو آج تک نہیں سمجھا ہے. اللہ کے محبوبوں کی عادت کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا. حضرت حاضرہ عادت کے مطابق بچے کی پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. رب فرماتا ہے یہ تو میرے حاضرہ کی عادت تھی. اے عمرہ کرنے والو تمہاری عبادت.
سبحان اللہ. زمزم بھی
سبحان اللہ.
زمزم کا بھی ذکر ہے.
عبادت بن گئی. اور جب حضرت حاضرہ دوڑ دوڑ کر کے تھک گئی اور مروہ پر کھڑی تھی تو دیکھا کہ اچانک ایک بزرگ میرے بچے کے پاس کھڑے.
سبحان اللہ.
وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی تو وہ حضرت جبریل آئے.
سبحان اللہ.
اور جہاں حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر ایک ٹھوکر لگائی حضرت جبریل علیہ السلام نے. زمین پھٹی. اللہ لا کل شہید کر.
بے شک.
وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا. حضرت جبریل غائب ہو گئے. حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی ابھر رہا ہے. ریت ریتیلا میدان ہے سب پانی. ریت میں جذب ہو جائے گا, میں پھر پیاسی کی پیاسی رہ جاؤں گی. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ریت کو سمیٹ سمیٹ کر چاروں طرف مڈیر جیسے بنا دیا. اور اس پانی سے کہتی جاتی تھی ایوہل ماں زمزم, ایوہل ماں زمزم, ایوہل ماں زمزم. اے پانی ٹھہر جا, اے پانی ٹھہر جا. زمزم کے معنی ٹھہرنا. کہتی ہے ایوہل ماں زمزم, اے پانی ٹھہر جا, اے پانی ٹھہر جا. پانی کو سمجھا رہی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. اللہ کو حضرت حاجرہ کی یہ بولی اتنی پسند آئی کہ اس پانی کا نام ہی زمزم رکھ دیا. محبوبوں کی بولی بھی رب کو کتنی پسند.
بے شک.
اور حضور نے فرمایا یہ تمہارے کنویں کا پانی نہیں ہے, ریور کا پانی نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی محبوب بندی کا ٹھہرایا ہوا پانی ہے. تو جب حضور اس کو پیتے تھے تو کھڑے ہو کر پیتے تھے. دنیا کے جتنے پانی ہے سب کے لیے حکم ہے پانی پیو تو بیٹھ کر پیو. اور لیکن زمزم ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کے پیو, اس لیے کہ میری دادی کا ہاتھ لگا ہے. حضور اپنے دادی کے اس پانی کی بھی عظمت کھڑے ہو کر کر رہا ہے. پانی کی عظمت کھڑے ہو کر تو سلام تو سلام نے نبی پر سلام بھی کھڑے ہو کر کرنا چاہیے. حضور نے پانی کا ادب کھڑے ہو کر کیا ہے, ہم مصطفیٰ کے سلام کا ادب کھڑے ہو کر. بھابھی بولتا ہے کہاں سے شادی کرے, ایک شادی زمزم گھٹ گھٹ پیتا رہتا ہے اور ابھی تک ثبوت مانگ رہا ہے. اس کا ثبوت پانی جو ایک معمولی چیز ہے صلاۃ و سلام تو وہ سلام ہے کہ اللہ نے نبی پر درود بھیجا ہے صلی اللہ و ملائکتہ یصلون علی
النبی.
ثبوت اگر دینے پر آؤں تو رات گزر جائے گی, لیکن مجھے تو اپنے معروف بھائی کی نیکی کا ذکر کرنا.
سبحان اللہ.
معروف کے معنی معلوم ہے کیا؟
واہ واہ واہ.
معروف کے معنی النہی عن المنکر کیا ہے وہ؟
الامر بالمعروف
والنہی عن المنکر. حضور فرماتے ہیں معروف کا حکم دینا اور منکر یعنی
منع چیز,
جو چیز منع ہے ناپسندیدہ ہے اس کو مٹانا. تو معروف بھائی کی ایک نیکی ہے جس میں سب ہم لوگ شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. معروف کے معنی نیک, انشاءاللہ ان کی عادت بھی نیک رہے گی. نیکی کے کام کے لیے جا رہے ہیں ہم سب, ان سے دعا لینے اور دعا دینے کے لیے آئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس پانی سے افضل ہے. رب نے درود بھیجا ہے, درود کے لیے سلام کے لیے اگر مومن کھڑا ہوتا ہے تو یہ اسلام کی منشا کے مطابق. اسی طرح حضور کے دربار میں جب جائے گا تو بیٹھ کر سلام پڑھنے کی اجازت نہیں
ہے.
وہاں پر حضور کے دربار میں بھی چاہے سنی جائے, چاہے شیعہ جائے, چاہے تنی جائے, سب کو السلام السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہی پڑتا ہے. وہاں تو کھڑے ہو کر پڑھے ہو, یا تو نہیں کھڑے ہو کے پڑھتے, وہ تو سامنے رہتے ہیں نا. سامنے رہیں یا دور رہیں, ہمارا تو عقیدہ ہے تم دور ہو لیکن میرے حضور حضور ہیں.
بے شک
حضور اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو, تشریف فرما ہو. ہم دور, مصطفیٰ دور نہیں.
بے شک
سورج سے ہم دور ہیں لیکن سورج کہتا ہے میں تمہارے ہر گھر میں حاضر ہوں.
بے شک
اس کی کرن تمہارے گھر میں جاتی ہے, تمہاری دکان میں پہنچتی ہے, پوری زمین پر وہ حاضر ہوتا ہے. ہم دور ہیں, اسی طرح سے مصطفیٰ ہم سے دور ہیں, ہم نبی سے دور ہیں لیکن مصطفیٰ کی برکت ہر جگہ ہمارے گھروں میں حاضر ہے. امام غزالی فرماتے ہیں مسلمان اگر گھر میں داخل ہو تو خاموش داخل نہ ہو, اگر کوئی بھی نہیں ہے تو صلی علی النبی المختار. اے خالی گھر میں جانے والے چپ چاپ مت جانا, وہاں حضور پر سلام پڑھتے ہوئے جانا. لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیوت المؤمنین, اس لیے کہ حضور کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ارے ہمارا ایمان بہت زوردار
ہے,
تمہارا گھر محروم رہتا ہے, مومن کا گھر بھی چمک والا, دل بھی چمک والا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
آمین آمین.
تو آپ چل رہے ہیں کہاں؟
مکہ معظمہ.
مکہ مکرمہ. دیوانے بن کر چلو گے, وہاں اچھلنا کودنا, چھپا مروا کے درمیان دوڑنا, لیکن ہر طرف میں دوڑنا, گرین لائٹ لگی اسی کے بیچ میں دوڑنا, پورا کبڈی مت کھیلنا. جہاں جتنا حکم ہے ویسے ہی چلنا. کچھ لوگوں کو دیکھا دباؤ کرتے ہوئے, جیسے معلوم ہوتا ہے کسی چور کو دوڑا رہے ہیں. ارے وہاں سنجیدگی کے ساتھ, جہاں کا حکم ہے وہاں سنجیدہ, جہاں دوڑنا ہے وہاں دوڑنے کا حکم ہے. ادب کا خیال رکھو, لیکن دیوانے بن کر کے جھومتے جھامتے وہاں رمل کرو, اجتباع کرو, یہ سارے حکم ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے عمرے کو قبول فرمائے. یہ تو آپ کا عمرے کا پروسیجر مکے میں ہوا, لیکن اب جب مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ جانا, اب دیوانے بن کر مت جانا. دل دیوانہ ہوگا لیکن پورا وجود سہما ہوا ہوگا. اب وہاں زور سے چلنا بے ادبی, زور سے بولنا بے ادبی, ادھر ادھر نظر کرنا بے ادبی, وہاں بے سلا کپڑا پہننا بے ادبی، وہاں ننگے سر رہنا بے ادبی، وہاں خوشبو لگانا سنت، یہاں خوشبو لگانا یہ حرام۔ کہاں پر؟ مکے میں، حالت احرام میں، سمجھے آپ۔ لیکن اب مدینہ جا رہے ہو تو یہ با خدا دیوانہ باشی با محمد ہو، حضور کی بارگاہ میں ادب کر کے جاؤ، یا اچھلنا کودنے کی اجازت نہیں، یہ بدبودار پسینے والا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، خوشبو لگا، اگر بال ہے تو کنگھی لگا، رگڑ رگڑ کر کے وہاں دھونا حرام تھا، یہاں رگڑ رگڑ کر کے میں چھوڑا کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو۔ وہاں پر بے سلا کپڑا پہنتے تھے، یہاں اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، لیکن اچھے سے اچھا جین پہن کر کے
جی بہت ہو
مسلمانوں کے اسلامی لباس میں جانا، سب یہ فیشن چھوڑ دو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسلامی لباس کے ساتھ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا تو صفا مروہ کی طرح دوڑنا مت، رتن ہے، نظر نیچی کر کے جاؤ، راستے میں درود پڑھتے ہوئے جاؤ، درود نہیں چلا کر مت پڑھنا، لبیک چلا کر کرتے تھے دیوانہ تھا، اب یہاں تو فرزانہ بن گیا ہے۔ ادب کے ساتھ آئے گا، جالیوں کے سامنے جس وقت کھڑے ہوگے تو دل دھڑک جائے گا، جس کو ہم نے بغیر دیکھے صلاۃ و سلام کی شروعات پیش کی، یا رسول اللہ کرم ہے کہ آپ اپنے مواجہے شریف میں ہم کو کھڑا کرنے کی اجازت دیتی ہے، یہ کم نصیبہ نہیں ہے۔ عاشقوں کی بات سنو، حضرت جامع رحمت اللہ تعالیٰ، عاشق رسول ایسے عاشق رسول ہر سال حج کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن مدینہ پہنچ کر کیا کہتے تھے؟ بزم وصلت جائے پاک نست منزی شان چون سدا نم جائے دے در سائے دیوار خیش۔ فرماتے تھے یا رسول اللہ، آپ سے ملنے اور قریب ہونے کا مقام تو بڑے بڑے مقدس لوگوں کا کام ہے، میں تو ان کے جیسا نہیں، میں تو ایک کتا ہوں۔ نبی کے سامنے کیا فروتنی ہے؟ فرماتے ہیں چو سگانم، میرے جیسے کتے کو حضور، میں صرف خواہش یہ رکھتا ہوں کہ جہاں آپ کے روضہ پاک کی دیوار کا سایہ پڑتا ہے، اسی دیوار کے سائے میں کھڑے رہنے کی اجازت دے دیجئے، یہی میری محبت کی
معیار۔
کیسے کیسے عاشق، لیکن آپ کو سائے کی دیوار کے سائے میں نہیں، جالی کے سامنے کھڑے رہنے کی اجازت میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں، کتنا بڑا نصیب ہے۔ یہاں سے توبہ کر کے جاؤ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں گواہ بنا لو، اور تمہاری توبہ پر رب کریم مہر لگا دے گا۔ قرآن فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما تواب رحیمہ۔ اے لوگو سنو، اپنے رب سے اگر معافی مانگنا ہے، گناہ کر چکے ہو تو میرے حبیب کے دربار میں آ جاؤ۔ فرماتا لَوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جہاں مسلمان نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے تو حبیب آپ کے پاس آ جائے،
فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ
اللہ سے معافی مانگے، مولا معاف کر دے، معاف کر دے، حضور کے صدقے میں معاف کر دے، تو حضور کو بھی پیار آئے گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ رسول بھی اس کے لیے معافی کی درخواست کر دے گے، مولا اس کو معاف کر دے۔ قرآن فرماتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اس وقت اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں مصطفیٰ کا مواجہ ہے، وہاں جالی تین حصوں میں تقسیم ہے، جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے اور جالیوں کے پاس پہنچیں گے تو جالی کا ایک حصہ ہے، اس میں ایک سوراخ بنا ہوا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بیچ والی جالی کے دو حصے ہیں، بیچ والی جالی کے پہلے حصے میں بڑا سوراخ بنا ہے، یہی حضور کا چہرہ.
سبحان اللہ.
حق میں یہ ہے کہ جب وہاں پہنچو تو سمجھ جاؤ کہ وضو حضور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, میرے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں. غلط خیال دل میں نہیں آنا چاہیے. وطن کا خیال, بال بچوں کا خیال چھوڑ دو, مصطفیٰ کا خیال
کرو.
اور پھر بیچ والی جالی کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں دو سوراخ ہیں. پہلے سوراخ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کی طرف, اس کے بعد والا سوراخ حضرت عمر کے چہرے کی طرف ہے. یہ تین سوراخ بیچ والی جالی میں ہیں. پہلے بڑا سوراخ یہ حضور کا مواجہ شریف, دوسرا حضرت ابو بکر کا مواجہ, اور تیسرا حضرت سیدنا عمر فاروق کا مواجہ. اور ایک گول تختی ہر سوراخ کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. پہلے مواجہے پر حضور کا نام ہے, دوسرے پر ابو بکر صدیق کا, اور تیسرے پر حضرت عمر فاروق کا ہے. ادب کے ساتھ آپ پہلے کھڑے ہوں, حضور کے مواجہے کی طرح سر نیچا کیے ہوئے, دل کو سنبھال کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا زینۃ اللہ, جو بھی آپ کو یاد ہے اس اعتقاد کے ساتھ سلام پڑھنا کہ حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں. پھر مختصر سلام پڑھ کر کے ایک قدم ایسے بڑھو گے تو حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ آئے گا. وہاں کھڑے ہو کر کہو السلام علیک یا امیر المومنین, السلام علیک یا قاتل الکفرۃ والذلین, السلام علیک یا سیدنا ابا بکر صدیق. اس طرح سے مختصر سلام پڑھ کے پھر تھوڑا سا آپ اپنے رائٹ میں بڑھیں گے تو حضرت عمر فاروق کا چہرہ نظر آئے گا. السلام علیک یا امیر المومنین, السلام علیک یا متمم الاربعین, السلام علیک یا سیدنا عمر الفاروق. یہ سلام پڑھ کے پھر تھوڑا سا آپ لیفٹ کو آئیں گے, بڑے سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کر جب تک آپ کو وہاں کے متویے بڑے شریف ہوتے ہیں, جب تک اجازت مل جائے وہاں کھڑے ہو کر خوب صلاۃ و سلام پڑھتے رہو, آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو, دل کی دھڑکنیں قربان کرتے رہو. یہ بہت بڑا نصیب ہے, لیکن یہاں ہر ہر قدم پر ادب ہے. ہر با خدا دیوانہ باشی, با محمد ہوشیار. بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ادب گاہ استزیر آسمان, از عرش نازک تر نفس گم کر دمی, آید جنید و بایزیدی جا. اس آسمان کے نیچے سب سے بڑی ادب کی جگہ وہ ہے جہاں بایزید اور بایزید بستانی اور جنید بغدادی جیسے بزرگ آتے تھے تو بولنا تو درکنار سانس روک کر آتے تھے.
اللہ
پر کہیں زور سے سانس نہ نکل جائے اور اس بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. جتنا ادب کرو گے مدینے میں مکے کی عبادت بھی پر نور ہوتی جائے گی اور تمہارا صلاۃ و سلام بھی مقبول ہوتا جائے گا. کھیل تماشوں کے لیے اے لوگ مت جانا, ہر جگہ بازار ہے, ضرورت کے لیے چلے جانا, جتنا ہو سکے مسجد نبوی میں حاضر رہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا. اور ایک نصیحت یہ ہے کہ وہاں کا امام نجدی ہے, آپ اس کے پیچھے جماعت سے نہ پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ بدعقیدے کے پیچھے نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب بھی گیا اور نماز بھی گئی.
بہت خوب.
ایک شخص بارش میں بھیگ رہا تھا, دوڑتے دوڑتے پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا. پرنالا جانتے ہیں؟ جہاں پورے چھت کا پانی زور سے گرتا ہے. کسی نے کہا بھیا یہاں کیوں کھڑا ہے؟ بولے بارش سے بچنے کے لیے. بارش سے تو اس نے سر پر ہاتھ مارا, بارش میں تو چند قطرے ملتے, پرنالا میں تو دھڑ دھڑ گر رہا ہے, بچ رہا ہے پانی سے, آ کے پرنالے کے نیچے بیوقوف کھڑا ہو گیا. اسی طرح لوگ یہاں پر جاتے ہیں, بنتے ہیں سنی, بولے بہت بڑی جماعت ہے اور اس کو ہم کیسے چھوڑے, حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا سعادت ہے. ارے میاں سن لو, بدعقیدہ مسجد نبوی میں یزیدی امام جب پڑھاتا تھا تو صحابہ کرام گھر میں نماز پڑھنے
بے شک
جماعت نہیں دیکھی جائے گی, کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی.
سبحان اللہ.
میدان کربلا میں امام حسین 72 آدمی کی الگ جماعت کرتے تھے اور 22,000 الگ جماعت ہوتی تھی. وہاں یزید کہتے اتنی بڑی جماعت چھوڑ رہے ہو؟ امام حسین نے کہا ہم بڑی اور چھوٹی نہیں جانتے, ہم تو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, جس کے دل میں نبی کی قدر ہے وہ تنہا ہے تو بڑا.
بے شک بے شک.
تو آپ مسجد میں آ جا کر کے نماز پڑھیے 40 نماز, لیکن آپ اپنی پڑھیے. میں بول رہا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے, آپ اس طرح سے مسجد کی حاضری نہ چھوڑیے, لیکن ان کی جماعت ہو جائے جا کر کے پڑھیے.
بے شک. بہت خوب حضرت, بہت سبحان اللہ.
یہ ہماری نصیحت ہے, مانو نہ مانو تمہاری بھلائی کے لیے ہم بول رہے ہیں. اور بزرگوں کا یہی طریقہ تھا. اے معتمرین حضرات, کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اتنی بڑی یہ جو جماعت جا رہی ہے, اللہ آپ کے ہر ہر قدم پر ہزاروں رحمتیں عطا
فرمائے.
اور آپ معلومات جہان ٹور میں جا رہے ہیں؟ ارے دنیا جہاں سب سمیٹنے جا رہے ہیں, جہان ٹور میں جا رہے ہیں. یہ جہان ٹور بھی میرے مرید کا,
سبحان اللہ.
ناسک والا
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اس سے سستا ٹور کوئی بھی نہیں.
صحیح.
یہ اللہ تعالیٰ ٹور والے کو بھی نیکیاں دے, اور کس طرح سے اسکیم نکال کر کے ہزاروں لوگوں کو بارگاہ رسالت میں عبد المتین نے بھیجوا دیا ہے. اللہ اس کو بھی سلامت رکھے, ہم لوگوں کو بھی سلامت رکھے. اور جب کھنڈی کے لوگوں کے لیے جم کر دعا کرنا, اس میں کھنڈ کھنڈ مت کر دینا, ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا,
جم کے کرنا,
جم کے کرنا اور لگاتار کرنا. اور ہم بوڑھوں کے لیے بھی دعا کرنا. انشاءاللہ شعبان میں ہر سال ہم جاتے ہیں, ہم جائیں گے, آپ لوگوں کو وہاں ہم یاد کریں گے, آپ جا رہے ہیں ہم لوگوں کو یاد کرنا. آپ سب کو مبارکباد, مبارکباد. اگر کے جامی جاتے تھے ہر سال, ہر سال جاتے تھے, اور جب روانہ ہونا ہوتا تھا تو بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور عرض کرتے تھے, بسفر رمم سے فرمائی, یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, اجازت ہے کہ نہیں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟
اللہ.
تو قبر انور سے آواز آتی ہے, سلامت روی بابا اے جامی جاؤ اور پھر آئندہ سال سلامتی کے ساتھ پھر آؤ. ایک مشرا جامی, دوسرا مشرا میرے مصطفیٰ. وہ کہہ رہے بسفر میروم سے فرمائی, سرکار فرماتے بسلامت روی و بازاری, اے جامی جاؤ آئندہ سال پھر آنا, مصطفیٰ لا رہے ہیں. یہ بڑے نصیب کی بات ہے,
بڑے کرم کے ہے فیصلے,
یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ,
جسے چاہا
بنا دیا, جسے چاہا
اپنا بنا
دیا. حضرت کے جامی ہر سال آتے تھے, ہر سال آتے تھے, ہر سال آتے تھے. جب آئی ایک سال جب ان کی عمر کا آخری حج تھا, ان کو نہیں معلوم تھا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حسب معمول کہنے لگے, بس سفر میروم چچر مائی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوں, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قبر انور سے آواز آئی,
بسفرت مبارک,
بسفر رفتنت مبارک بار, اے جامی تمہارا سفر پر جانا تمہارے لیے مبارک ہو. دل پکڑ کر کے رونے لگے کہ مصطفیٰ نے آج مشرا بدل دیا, غیب جاننے والے نبی ہیں, میں نہیں جانتا تھا کہ آئندہ سال نہیں آنے والا, لیکن مصطفیٰ ایک سال پہلے فرما رہے ہیں بسفر رفتنت مبارک بار, اے جامی تمہارا جانا مبارک ہو. سمجھ گئے اب میری زندگی کا یہ آخری حج,
بے شک
گھر گئے اور انتقال
کر.
یہ تھے حضرت جامی کہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس آنا میرا نصیب نہیں ہے, مجھے اپنے دیوار کے سائے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور آج گستاخ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے. خدا کی قسم آج دنیا میں مسلمانوں پر جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ان گستاخوں کی وجہ سے,
بے شک
اگر یہ گستاخی نہ کرتے تو یہ مصیبتیں مسلمانوں پر نہیں آتی ہیں. آپ بولے ہم نے تو نہیں کیا, یہاں جو کے ساتھ بھن بھی پیسا جاتا.
جی جی جی,
اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا اس میں نیک بد جتنے ہیں سب پر وہ مصیبت آتی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ان کو باتوں برباد کر دے یا پھر ہدایت عطا
فرمائے.
آپ گستاخی سے بچ کر ایماندارانہ زندگی مسلک پر قائم رہتے ہوئے گزاریے, یہی آپ کا عمرہ. اور حج کریں گے تو اسی عمرے کے صدقے میں آپ کو حج بھی اللہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.